عقل کی برکت سے، لیکن کیا عجب نقل میں بھی ہو وہی فیض عدم ہے نا، کیسا یہ عذاب ہے عشق مجازی اور مرض شہوت حرام، شہوت حرام، شہوت کا مادہ برا نہیں ہے، شہوت حرام بری ہے. یا اللہ معاف فرما دے، یہ میں کتنا دل چاہتا ہے خون کا سمندر پڑھوں، لیکن میں اس لیے نہیں پڑھتا کہ لوگ اور رونے لگ جائیں گے. آج کل وجہ غم کم نہیں ہے، سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے پھر لوگ اور مزید غمگین نہ ہو جائیں، اس لیے نہیں پڑھتا ہوں. بہت دل چاہتا ہے اور بیچارے غم میں پڑھے تو اور غمگین ہو جائیں گے. اور سب سے یہ سرور صاحب ہی ڈپریشن کا دور ہے، بھنڈی مہنگی ہو گئی، سبزی مہنگی ہو گئی، اور اوپر سے یہ اتار ڈال دوں گی اور رونا ضروری سمجھیں گے لوگ. رونا تو چاہیے لیکن ایسا رونا جس سے قلب کی سرابی ہو، قلب سراب ہو جائے نا. اللهم ارزقني عينين حطالتين تسقيان القلب بظروف الدمع من خشيتك قبل ان تكون الدموع دما والاضراس جمرا. تسقيان القلب، یہ میرا دل سراب ہو جائے، ایسا رونا چاہیے، دل سراب ہو جائے، معافی مل جائے، نور پیدا ہو جائے، رحمت آ جائے اور دل سراب ہو جائے، دل پاک ہو جائے. لیکن وہ رونا جو مایوس کر دے وہ مطلوب نہیں ہے، وہ اچھا نہیں ہے. اللہ کا شکریہ ادا کرو کہ اللہ نے یہ اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، اولاد نہ دیتی تو کیا کرتے، بے اولادی کے تانے پڑتے. عورت جیتے جی مر جاتی ہے اگر اولاد نہ ہو تو. بہت حسرت اور غم میں بیچاری زندگی گزارتی. ہمارے معاشرے میں یہ مصیبت ہے، عذاب ہے. عورتیں ہمدردی جتانے آتی ہیں اور وہ مزید غمگین کر جاتی ہیں، چھرے مارتی ہیں، چھرے خنجر گھومتی ہیں. سیدی وسندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی شیخ العرب العجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. بفیض صحبت ابرار یہ درد محبت ہے، بفیض صحبت ابرار یہ درد محبت ہے، بفیض صحبت
جسے ہاتھ کر رہے ہوں کہ تو نام اگر ہاتھ کسی کو راہ میں حرر ہے قامت ہے اگر ہاتھ کسی کو راہ میں حرر ہے قامت ہے تو یہ اللہ کی جانب سے رحمت اور رحمت ہے تو یہ اللہ کی جانب سے رحمت اور رحمت ہے اگر ہاتھ کسی کو راہ میں حرر ہے قامت ہے تو یہ اللہ کی جانب سے رحمت اور رحمت ہے اگر قدم دم میں ہمارے حسرت ہے اگر قدم دم میں ہمارے حسرت ہے مگر پوشیدہ جنت ہے اگر کونے دم ہمارے حسرت ہے اگر کونے دم ہمارے حسرت ہے مگر پوشیدہ مگر پوشیدہ گناہ ہی تمنا تمنا ہونا اور جان جان کے ہم کریں ارادہ ہونا یہ تمنا میں ارادہ شامل ہے ارادہ نہ ہو گناہ کا گناہ سے بچنے کا ارادہ ہو لیکن یہ کیسا ظالم ہے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے جو تمنا رکھتا ہے کہ کاش یہ گناہ کروں کاش یہ گناہ کروں ارادہ ہونا اور ہے گناہ کا اور خطا ہو جانا اور ہے گناہوں کی تمنا گناہوں کی تمنا دادا دادا گناہوں کی دادا اللہ تعالیٰ تعالیٰ ہمیشہ نسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد میرے پیارے شیخ شیخ العرب والعجم عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ والوں کی صحبت ایسی کیمیا تاثیر ہے، ایسی زبردست نعمت ہے کہ اگر گناہوں کے پہاڑ ہوں سر پر اور ظلمت اندھیریاں ہوں دل میں، لیکن اللہ والوں کی صحبت سے گناہوں کے پہاڑ بالکل تباہ ہو جاتے ہیں، فنا ہو جاتے ہیں اور ظلمت نور میں بدل جاتی ہے۔ کم و بیش یہ ملفوظ ہمارے رحمہ اللہ نے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بیان فرمایا، اللہ والوں کی صحبت ایسی ہے کہ اگر گناہوں کے پہاڑ بھی ہوں تو وہ بھی اڑ جاتے ہیں اللہ والوں کی صحبت سے، ایسا نور ہوتا ہے وہاں اور ایسا تعلق مولا کی دولت ہوتی ہے، ایسا سکون ہوتا ہے وہاں کہ خود بھی وہ سکون سے رہتے ہیں اور ان کے پاس بیٹھنے والے بھی خود سکون ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو شخص اللہ والوں سے مجالست اور مصاحبت اور اطلاع احوال اور اتباع تجویزات اور مشاورت وغیرہ کرتا رہے اور ذکر پر دوام کرتا رہے تو انشاءاللہ تعالی ایک نہ ایک دن صاحب نبوت ضرور ہو جائے گا۔ ہاں، اور فرمایا کہ اس کو دولت مغتنم اور دولت عظمہ سمجھنا چاہیے، یعنی یہ بہت بڑی نعمت ہے جس کو اطلاع اور اطلاع حال اور اتباع تجویزات اور ذکر پر دوام اور مشاورت اور مجالست اور مصاحبت یہ سب کچھ مسلسل نصیب ہو تو یہ بہت اس کو بڑی غنیمت سمجھنا چاہیے اور بہت بڑی دولت ہے، دولت عظمہ ہے یہ، اگرچہ گرتا پڑتا ہی کیوں نہ رہے۔ وہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ والوں کی جو اولاد ہوتی ہے، ذریات جسمانی، بیٹے وغیرہ، بیوی ہے، ماں باپ ہیں، اللہ والوں کی جو ذریات ہوتی ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا کر دیں گے، مگر سرکشی والے نہیں، یعنی جو خدا نخواستہ بغاوت پر ہوں، سرکشی پر ہوں، گناہوں میں مبتلا ہوں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو لوگ کوشش کرتے رہے اور کوشش کے باوجود کمزور رہے، تقویٰ میں کمزور رہے لیکن معافی مانگتے رہے، عبادت میں کمزور رہے، نفلی عبادت ویسی نہیں ہے، ذکر اذکار ویسے نہیں ہے اور تقویٰ کا ویسا حال نہیں ہے جیسا اس اللہ والے کا ہے، لیکن معافیا مانگتے رہے، کوشش کرتے رہے، لگے رہے کسی طرح، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان اولیاء کے سبقے میں اکٹھا کر دیں گے، جنت میں ان کو اکٹھا کر دیں گے۔ حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ جسمانی اولاد کو اکٹھا کر دیں گے جنت میں اپنے فضل و کرم سے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ذریات روحانی کو بھی جنت میں اکٹھا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ تعلق نصیب فرمائے، تعلق الحمدللہ ہے اور اطلاع احوال میں جو کمی ہے اس کو ہم دور کریں اور اتباع تجویزات میں جو کمی ہے اس کی فکر کریں اور اپنے گناہوں پر، خطاؤں پر، غفلت پر خدا تعالیٰ سے ہمیشہ ندامت کے ساتھ مستغفر رہیں، استغفار کرتے رہیں اور کوئی اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہ ہونے دیں، اس کی سعی کرتے رہیں، اس کی سعی کرتے رہیں۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی تو کوشش تو بہر حال عاشق مت چھوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے تو سو بار ٹوٹے تو سو بار جوڑے، کبھی مایوس نہ ہو، جوڑتا ہی رہے، تعلق ٹوٹ جائے پھر جوڑ لے، پھر ٹوٹ جائے تو پھر جوڑ لے، جوڑتا ہی رہے۔ اور فرماتے ہیں کہ نفس کے متعلق کیا شعر ہے، جو ناکام ہو نہ کبھی یہ دبا لے، ہاں، نہ جیت کر سکے نفس کے پہلوان کو۔ نفس پہلوان کیوں ہو جاتا ہے؟ نفس پہلوان اس لیے ہوتا ہے کہ گناہ پر گناہ کیے جاتے ہیں، توبہ نہیں کرتے، ندامت نہیں اختیار کرتے، لہذا روح کمزور اور نفس پہلوان ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر کوشش کر کے تقاضائے گناہ کو کچلتے رہیں تو نفس پہلوان کبھی نہیں ہو سکتا, نفس کمزور ہوتا چلا جائے گا اور اللہ کے راستے میں آسانی ہو جائے گی. بہرحال خواجہ صاحب فرماتے ہیں, نہ چت کر سکے نفس کے پہلوان کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالیں. یہ ہاتھ پاؤں ڈھیلے ڈال دینا یہ بڑی غفلت کی بات ہے, بڑی مایوسی کی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مایوسی کو کفر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مایوس ہرگز نہیں ہونا ہے. تو لہٰذا فرماتے کہ نہ چت کر سکے نفس کے پہلوان کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے, ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی, کبھی تو دبا لے کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. آخر میں فرمایا تو دبا لے, یعنی انشاءاللہ جو کوشش کرتا رہے گا ذکر پر دوام, صحبت اہل اللہ اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام اور ذکر اور فکر, یہ کام اور اطلاع حال اور اتباع تجویزات, یہ جب کام کرتا رہے گا تو انشاءاللہ تعالی آخر میں فرمائے کہ تو ہی دبا لے گا نفس کو. انشاءاللہ تعالی حاکم الامت تعمیر رحمۃ اللہ علیہ سے حافظ بہرائچی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا کہ حضرت بہت خاتمے کا ڈر ہے, بہت خطرہ ہے, ڈرتا ہوں کہ خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں. تو حاکم الامت تعمیر لکھا کہ معلوم نہ جانے کیسا خاتمہ ہوگا میرا, تو حکیم الامت تانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بھائی انشاءاللہ تعالی اچھا خاتمہ ہوگا, حسن خاتمہ ہوگا, کیونکہ جو لوگ اللہ والوں سے تعلق رکھتے ہیں خدا تعالی مرنے سے پہلے پہلے ان کو اپنی محبت غالب کر کے ہی اٹھاتے ہیں. بس اور کیا چاہیے کہ انجام ہمارا اچھا ہو جائے. ہاں انجام اچھا ہونا جو ہے فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے کہ عمر بھر آدمی اچھا کام کرتا رہا, نیک کام کرتا رہا, لیکن کوئی بات اس میں ایسی تھی, کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, یوں ہی نہیں خدا تعالیٰ کسی کو ضائع کر دیتے, تو کچھ نہ کچھ ہوتی ہے بات. تو عمر بھر نیک کام کر رہا ہے لیکن آخر میں جو ہے وہ ایمان اس کا جاتا رہا, برا خاتمہ ہو گیا. اور ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ اتنے لوگ ایسے ہیں کہ عمر بھر برا کام کرتے رہے, گناہوں میں لت پت رہے, غفلت میں رہے, اور کوئی گناہ انہوں نے چھوڑا نہیں, لیکن آخر عمر میں آ کر توبہ کی توفیق ہو گئی. جیسے بخاری شریف کی حدیث کے واقعہ قصہ 99 قتل کا 100 قتل کا بیان کیا جاتا ہے, تو ساری عمر گناہ کیے لیکن, اور وہ بھی بڑے بڑے جرائم کیے, پھر لیکن آخر خدا تعالیٰ کی جذب رحمت نے ان کو اپنا بنا لیا, اللہ والا بن گئے اور مغفرت ہو گئی. تو یہ ہے کہ آخر اصل تو ہے انما الاعمال بالخواتیم, حدیث شریف میں ہے کہ اعمال کا اعتبار خاتمے پر ہے. اگر آپ کا خاتمہ ہمارا اچھا ہو گیا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نے خاتمہ عطا فرمائے, تو آج اچھا خاتمہ ہو گیا تو سارے اعمال قبول, سارے اعمال قیمتی ہو گئے. خدا نہ خواستہ خاتمہ خراب ہو گیا تو سارے اعمال خراب ہو گئے, بیکار ہو گئے, بالکل مٹی ہو گئے, کچھ بھی نہ ملے گا اس کا. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے. تو بھائی بات یہ ہے کہ اللہ والوں سے تعلق کو اور ان کی مصاحبت اور مجالس اور اطلاع حال اور اتباع تجویزات اور ذکر پر دوام اور اتباع سنت, جو ہمارے شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ پانچ اعمال بتلائے ہیں کہ اللہ والا بننے کے لیے پانچ اعمال چاہیے, کہ گناہ سے خوب ہمت کے ساتھ بچے, اور اگر خطا ہو جائے تو گناہ ہو جائے تو اس پر خوب استغفار ندامت کے ساتھ کرے تاکہ دوبارہ اس گناہ کی ہمت نہ ہو. دوسرا نمبر کہ اسباب گناہ سے بچے, یہ موبائل وغیرہ سے بہت دور رہے, اور کیبل تو بالکل ہی نہ ہونا چاہیے اس کا, تو سوا گندے کاموں کے اور کوئی ذریعہ وہ سمجھ میں نہیں آتا, کوئی اور ایسا اس کا کوئی کام نہیں ہے, اس چیز سے تو بہت بچے. اب لوگوں نے جو ہے وائی فائی ایک آدمی لگا لیتا ہے, محلے کے 5-6 لوگوں کو وہ دے دیتا ہے اس کا پاسورڈ, اور خوب گندگیاں لڑکے دیکھ رہے ہیں باہر, اور اس کا کوڈ ان کو معلوم ہے, چوری چھپے, ماں باپ کو بھی پتہ نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں, پڑوسیوں کو پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, بس وہ دوستانے میں یارانے میں وہ دے دیتے ہیں کہ ہاں دے دو ان کو بھی دے دو ان کو بھی. جہنم بنا دیا ہے خود بھی, سب کا گناہ آپ نے سر لے لیا. ایک تو اپنا گناہ کہ وائی فائی لگائی برے ارادے سے, اگر کوئی کاروباری وجہ سے مجبوری سے لیتا ہے تو ٹھیک ہے, اپنی اسٹڈی کے لیے لیتا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اس میں گناہ کا پہلو نہیں ہونا چاہیے, گناہ کا شدید خطرہ ہے. لیکن یہ ہو رہا ہے کہ ایک گھر میں لگی ہے وائی فائی, وہ بھی گندگیاں دیکھ رہے ہیں, اور ساتھ میں اپنے پڑوسیوں کو بھی, جو ماں باپ اپنے بچوں کو دین پر چلانا چاہ رہے ہیں اور نگرانی نہ ہونے کی وجہ سے وہ بچے پڑوسیوں کے کوڈ نمبر لے لیتے ہیں اور پھر وہ بھی گندگیوں میں مبتلا ہیں, دیکھ رہے ہیں گندگیاں. تو یہ اپنا گناہ تو آئے گا سامنے. جتنے لوگوں کو دیا یہ پاسورڈ اور وہ اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں, اس کا ان کا گناہ بھی قیامت کے دن بھگتنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اس امت کی, ہماری سب کی اس امت کی حفاظت فرمائے. تو پھر یہ بری صحبت کا سے بہت بچنا, غرض یہ کہ گناہ سے بچنا, اسباب گناہ سے بچنا, اور سنتوں پر مواظبت, ہر عمل کو سنت کے مطابق کرنا. بار بار میں اپنے کو نصیحت کے لیے کہتا ہوں کہ بھئی سنتیں صرف یہ دعائیں نہیں ہیں, سنتیں صرف دانا پیر کہاں پہلے ڈالنا ہے اور بایاں کیسے نکالنا ہے, لباس کی سنت, یہ بھی بڑی قیمتی ہے. ایک ایک سنت میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کروڑوں کروڑوں کا موتی ہے. مسواک ہے, لباس پہننے کی سنت ہے, اتارنے کی سنت ہے, جوتے پہننے کی اتارنے کی سنت ہے, اسی طرح پانی پینے کی سنت, کھانے پینے کی سنت, سونے کی بیدار ہونے کی سنت ہے, یہ سب بالکل مسلم اپنی جگہ. ایک ایک سنت کی بڑی قیمت ہے, کروڑوں کا موتی ہے. لیکن دوستو آج کمی جو ہے ہمارے اندر وہ اخلاق کی کمی ہے. اخلاق کی سنتیں ہمارے پاس نہیں ہیں, آداب نہیں ہیں ہمارے پاس, اخلاق نہیں ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب سے بھاری چیز قیامت کے دن جو ترازو میں تولی جائے گی وہ اخلاق ہیں, اچھے اخلاق, اچھے اخلاق. مگر افسوس ہے کہ ہمارے اندر جو ہے عبادات کا تو جوش و خروش ہے, کھانے پینے کی سنتیں, اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو ڈانٹ ڈانٹ کر عمل کرا رہے ہیں. بھائی مشورہ کرنا چاہیے کہ کس عمر کے بچے سے کس طرح سے بات کرنی چاہیے, تربیت اس کی کیسی کرنی چاہیے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ یہی ارشاد فرماتے تھے کہ ہمیں اس سے سبق ہونا چاہیے کہ 7 برس کے بچے کو نماز کا حکم ہے. کہ بھائی 7 برس کا جب بچہ ہو جائے اب اس کو نماز کے لیے کہو. اب یہ نہیں ہے کہ اب 5 سال کا ہے اور نماز پڑھنا چاہتا ہے تو ہم اس کو ماریں کہ ابھی نہ پڑھو, یہ بھی نہیں ہے. اگر وہ 5 سال کی عمر سے پڑھنا چاہتا ہے, اچھی نماز پڑھتا ہے اور سمجھدار ہو گیا ہے تو سبحان اللہ, بہت ہی اچھی بات ہے. کیونکہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے بیشتی زیور میں فرمایا ہے کہ جو نابالغ بچے ہوتے ہیں ان کی نماز کا, ان کے ذکر کا, ان کے اللہ اللہ کا, ان کا قرآن شریف پڑھنے کا, قاعدہ پڑھنے کا, سب چیز کا ثواب لکھا جاتا ہے. اور پھر جب بچے کا ثواب لکھا جائے گا تو ماں باپ کا بھی لکھا جائے گا, ان کے کھاتے میں بھی جائے گا. کیونکہ ماں باپ کی تربیت سے جو ہے اس نے یہ سیکھا اور نماز پڑھنا اور یہ سب جو بھی اعمال ہیں. ایک مرتبہ بچے نے سبحان اللہ کہہ دیا اس کا بھی ثواب ملے گا. اس کو گناہ کرے گا تو جب تک بالغ نہیں ہوگا اس وقت تک وہ لکھا نہیں جائے گا. غرض یہ کہ ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا ہے کہ نماز جو دین کا ستون ہے اور سب سے اہم عبادت ہے, اور اتنی بڑی عبادت ہے, اتنی اہم عبادت ہے کہ ایمان اور کفر میں تمیز کرنے والی یہ عبادت ہے. کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس کو کفر کے فتوے دیے گئے ہیں, اس کے لیے فرمایا کہ یہ کافر ہو جاتا ہے. جو بے نمازی ہے, جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا, کافر ہو جاتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. اگرچہ بے نمازی جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا لیکن اس کا عقائد درست ہے, ایمان تو ہے اس کا, تو کفر کا فتویٰ تو نہیں لگائیں گے لیکن یہ کفر کے بالکل قریب ہو جاتا ہے, اس کی سرحد کفر سے مل جاتی ہے. مقصد یہی ہے کہ نماز نہ پڑھنے والا جو ہے وہ اس میں اور کافر میں تمیز کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے, ہم کو ہماری اولادوں کو پکا سچا نمازی بنائے. تو یہ ہے بات کہ انجام کے اعتبار سے سب کام ہوگا. غرض یہ کہ میں یہ سنتوں کی بات کر رہا تھا کہ سنتوں کا اہتمام کے اندر ہمارے گفتگو کے آداب, غیبتیں نہ ہوں, تانے نہ ہوں. بعض عورتوں کا مشغلہ ہوتا ہے دوسرے گھروں میں جا کر فلاں کی برائی, اپنی بہو کی برائی, اپنی بیٹیوں اولاد کی برائی, یا اگر بہو ہے تو ساس کی برائی, شوہر کی برائی, یا شوہر کے سارے معاملات ڈسکس کرنا بہت برا ہے, بہت گناہ کی باتیں ہیں. مگر افسوس کہ نماز تو پڑھ رہے ہیں اور ذکر بھی کر رہے ہیں, تلاوت بھی کر رہے ہیں, شیخ کو بتاتے بھی ہیں کہ بھائی معمولات ہمارے پورے ہیں, لیکن زبان کی حفاظت نہیں ہے. معمولات میں غیبت بھی شامل ہے, معمولات میں بدگمانی بھی شامل ہے, معمولات کے اندر تانہ زنی بھی شامل ہے، معمولات کے اندر شوہر کے حالات دوسروں سے کہنا بھی شامل ہے، ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں، معمولات میں چوری چھپے موبائل کا استعمال بھی داخل ہے، معمولات میں چوری چھپے ادھر نظر ماننا ادھر نظر ماننا بھی شامل ہے. تو بھائی پھر کیسے ہم وہ سکون حاصل کریں گے، وہ تعلق اللہ کا کیسے حاصل کریں گے جس کا وعدہ ہے اور جس کے بارے میں ہمیں خبر دی ہے اولیاء نے کہ خدا تعالیٰ پھر اور اپنے اولیاء کو ایسا سکون عطا فرماتے ہیں، ایسا مزہ دیتے ہیں جو جنت سے بڑھ کر ان کو مزہ آنے لگتا ہے، کیسے پھر ہمیں وہ ملے گا؟ تو ہمیں کوشش کرتے رہنا ہے. تو بات یہ کہ گناہ چھوڑنا، اسباب گناہ سے دور رہنا، اور یہ وائی فائی وغیرہ جو دے دیتے ہیں پاسورڈ کوڈ وڈ، خود گھر سے بھی نکالا جائے اس کو، کیونکہ گھر والے بھی جو ہے چھپے چوری معلوم ہی نہیں چلتا. جس نے کسی نے اپنی ضرورت سے لگایا ہے کاروباری ضرورت سے تو وہ استعمال تو کر رہا ہے لیکن ساتھ میں بچوں کو بھی یہ کوڈ معلوم ہے اور انہوں نے یا انہوں نے چھپے چوری لے لیا ہے، اب وہ اس کو غلط استعمال کر رہا ہے. اس کی طرف نگرانی کرنی چاہیے اور اس پر سختی کرنی چاہیے. ابھی ہمارے دوست بتا رہے تھے کہ بیرون ممالک کے اندر یہ سب پریشان ہیں حکومتی ادارے کہ کس طرح سے اس گندگی پر ایک کوئی لمٹ جاری کی جائے، حد جاری کی جائے. لہٰذا آسٹریلیا میں بتایا ہے کہ 16 سال سے کم عمر لڑکوں کو موبائل کا استعمال پر پابندی ہے، اسمارٹ فون کے استعمال پر پابندی کر دی ہے. اب وہ کیسے اس کو لاگو کرتے ہیں یہ تو ہمیں پتہ نہیں کہ ان کو کیسے پتا چلے گا کہ 16 سال کا لڑکا ہے اور یہ 18 کا ہے اور یہ 15 کا ہے، اور پھر اگر وہ استعمال کر رہا ہے اس کو کیسے روکیں گے؟ یہ تو پابندی کرنے والے جانے. مگر بھائی ہم مسلمانوں کے لیے تو پابندی کی ایک ذریعہ ہے، وہ ہے خدا تعالیٰ کا خوف. خدا تعالیٰ کا خوف ہمارے لیے یہی کافی ہے، حکومت کا خوف ضروری نہیں ہے. اس کے لیے حکومت کا خوف کیا ہے؟ ہم کمرے میں بیٹھ کے گناہ کریں تو کیا حکومت والے دیکھ رہے ہوں گے؟ لیکن ایک ذات ہے جو ہمیں ہر وقت دیکھ رہی ہے اور وہ ہماری نگران ہے، اور اس کو ہمیں اپنے ہر لمحے کا حساب بھی دینا ہے. تو غلط یہ کہ یہ وائی فائی کا غلط استعمال اور بری صحبت سے بھی بچوں کو بچانا، یہ بھی اسباب گناہ سے ہے، خود بھی بری صحبت سے بچنا. آج کل نئی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، وہ سنا ہے کہ کوئی الیکٹرک کا کوئی سگریٹ بھی آتا ہے جس سے دھواں نکالتے ہیں، اس میں بھنگ بھی بڑھ کے بیچ رہے ہیں نشے والے، تو اپنا کام کر رہے ہیں، پیچھے لگے ہوئے ہیں پوری قوم کو پوری امت کو تباہ کرنے کے لیے. چھوٹی سی ڈیوائس ہے ہزاروں کی ہے اور اس کو بیچنے پر بھی نفع دیتے ہیں چھوٹے بچے، نا سمجھ بچے، بازے بڑے بھی اس میں جو ہے وہ مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ ان کو لالچ دیتے ہیں کہ تم کو پیسہ ملے گا اس میں یہ بیچو، اور ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے اس میں بھنگ بھری ہوئی ہے، کسی میں کچھ بھرا ہوا ہے کسی میں کچھ بھرا ہوا ہے. یہ سب بری صحبت کا انجام ہے. وہ بچوں کی نگرانی ہو کہ بری صحبت میں نہ پڑے، نشے کا شکار نہ ہو جائیں. پھر کیا ہوتا ہے، نشے کا شکار ہو جاتے ہیں، شروع میں ان کو چسکا لگاتے ہیں، مفت کا چسکا لگاتے ہیں، پھر وہ اتنا مجبور ہو جاتے ہیں کہ بھیک مانگ مانگ کے چرس اور نشے کے پیسے جمع کر کے رات کو فٹ پاتھ پہ کبھی ننگے کبھی گندے رزیز حالت میں لیٹے ہوئے ملتے ہیں. دیکھو کتنے فٹ پاتھ پہ رات کو سو رہے ہوتے بےچارے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس امت کے حال پہ. بری صحبت سے بچانا بے حد ضروری ہے، اور یہ ہو گیا اسباب گناہ سے دور رہنا، اور سنتوں کی مواظبت، اخلاق سمیت، آداب سمیت، گفتار کے آداب کیا ہیں، زبان کے آداب کیا ہیں، اٹھنے بیٹھنے کے آداب کیا ہیں، حسن سلوک کرنا چاہیے، کیسا سلوک پڑوسیوں کے ساتھ، کیسا سلوک ہم کریں اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ کیسا سلوک اللہ نے حکم دیا ہے اور پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، یہ سب باتیں ہیں، اور اولاد کے ساتھ کیسے شفقت کرنی ہے یہ بھی اس میں شامل ہے. تو یہ ان سنتوں پر زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے. میں یہی عرض کر رہا تھا کہ قیامت کے دن ترازو میں جو میزان ہے نیکیاں اور بدیاں تولنے والا، اس میں سب سے بھاری چیز جو رکھی جائے گی وہ اچھے اخلاق ہیں، اچھے اخلاق. خدا را ہم اپنے اخلاق کو درست کریں، اپنی زبان کو ہم درست کریں، کیونکہ زیادہ تر بد اخلاقی زبان ہی سے ہوتی ہے، تو اس کو ہم خوب درست کرنے کی فکر کریں. اور زبان جب ہی درست ہوگی جب دل درست ہوگا. دل کے اندر اگر بدگمانیاں، تکبر اور عجب اور یہ سب خرافات اور حسد جمع ہوا ہوگا تو خدا نہ خواستہ زبان سے پھر بہت بڑے بڑے گناہ ہو جائیں گے. بہت آسانی سے ہو جاتے ہیں بڑے بڑے گناہ، اور معذرت کے ساتھ اس میں مرد بھی شامل تو ہیں لیکن عورتوں کا زیادہ اس کے اندر دخل ہے، اور اکثر یہی غلط فہمی اس گناہ کا سبب بن جاتی ہے کہ جس عیب کی ہم بات کر رہے ہیں وہ تو عیب اسی میں اس میں ضرور ہے, ہم تو سچ بات کہہ رہے ہیں. تو یہ سچی بات جو غیبت کے طور پر کہی جا رہی ہے, پیٹ پیچھے کہی جا رہی ہے, برائی کی جا رہی ہے, اس میں ویسے تو کئی گناہ ہیں لیکن خود غیبت کا گناہ اشد من الزنا حدیث پاک میں ہے, زنا سے بھی زیادہ اشد ہے اس کا گناہ. اور قرآن پاک میں اس کو کس طریقے سے ایحب احدکم ولا یقتل بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکریتم, کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانے کو مترادف اس کو قرار دیا, کس قدر گھن کی بات ہے, کتنی کراہت کی بات ہے. ذرا تصور تو کریں کہ کوئی مردار کوئی جانور پڑا ہوتا ہے, اس کا ذرا گوشت کھا کے کوئی بتائے مرا ہوا, اس کے پاس بھی جانا پسند نہیں کرتے, کس قدر بدبو اور تعفن ہوتا ہے اس کے اندر. ایک بلی راستے میں مر جائے, دس دس بیس بیس فٹ دور تک اس کی بدبو پھیلی ہوتی ہے. وہ گوشت ہم کھانا چاہتے ہیں, وہ بدبودار اور تعفن والی چیز, وہ بھی اپنے بھائی کا, کس قدر کراہت اللہ تعالیٰ نے دلائی. تو بھائی زبان کی بے حد حفاظت ہو, بہت زیادہ اس کی کوشش کی ضرورت ہے, بہت زیادہ استغفار اور معافی کی ضرورت ہے ندامت کے ساتھ. تو یہ ہے کہ گناہ سے بچنا, اسباب گناہ سے بچنا, اور سنتوں کا اہتمام بشمول اخلاق اور آداب اور حسن سلوک. تو اس کے بعد چوتھے نمبر پر ذکر اللہ پر مداومت. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے ذکر کا ناغا روح کا فاقہ ہے, اور ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ بھائی جو بھی آنے والے ہوں, چاہے بیت ہو نہ ہو, اہل تعلق ہو نہ ہو, سب کو بھائی چار تسبیحات تو بتا دیا کرو, کہ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی روزانہ پڑھ لیا کریں, 10-15 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر کلمے کو مکمل کریں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص 100 مرتبہ روزانہ لا الہ الا اللہ کہے گا, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی مانند چمکتا ہوا اٹھائیں گے. کتنا بڑا انعام ہے. میرے شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ بھائی اللہ تعالیٰ اس کلمے کی برکت سے, روزانہ پابندی کرنے کی برکت سے, نیکیوں کا ذوق و شوق پیدا فرما دیں گے, منہ اجالا کرنے والے اعمال کی خود بخود توفیق ہونے لگے گی, اور منہ کالا کرنے والے اعمال, گناہوں کی گندگیاں اور غلاظت سے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھیں گے. اور ایک تسبیح اللہ اللہ کی کہہ لیا کرو, پہلی دفعہ اللہ کہیں گے ایک مجلس میں تو اس پر جل جلالہ کہنا واجب ہے. اور اس تصور سے اللہ اللہ کرو کہ ایک زبان منہ میں ہے, ایک زبان میرے قلب میں بھی ہے, دونوں سے بیک وقت اللہ نکل رہا ہے اس طریقے سے. اور خواتین کے لیے بجائے اس میں ذات کے حضرت والا رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ بھائی سبحان اللہ کہہ لیا کریں. ایک تو اس میں پاکی بھی اللہ کی بیان ہو رہی, دوسرا اللہ کا نام بھی اس میں موجود ہے. تو یہ اور اس تصور سے سبحان اللہ کہیں خواتین کہ اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی پاک ہیں, ہماری پاکی بیان کرنے سے اللہ پاک نہیں ہو رہے. شاہ آ باشد کہ از خود شاہ شود, نیز لشکر نیز دولت شاہ شود. فرماتے ہیں مولانا رومی کہ بادشاہ جو ہے اپنے لشکر کی وجہ سے, اپنی دولت کی وجہ سے, سلطنت کی وجہ سے بادشاہ نہیں ہے, وہ تو از خود بادشاہ ہے, ہاں اپنی ذات سے بادشاہ ہے. وہ احکم الحاکمین تو ہیں اپنی ذات سے بادشاہ, وہ تو بادشاہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا فرمائی ہے. اللہ کو کوئی عطا فرمانے والا نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ خود اپنی ذات سے احکم الحاکمین ہے, خود اللہ ہے. تو اس طرح سے ہم تصور کریں کہ اللہ آپ تو پہلے ہی پاک ہیں, آپ کی پاکی بیان کرنے سے ہم پاک ہو رہے ہیں. تو اس طرح سے یہ دو تسبیح یہ ہو گئی, اور تیسری تسبیح استغفار کی. لیکن میں اپنی نصیحت کو بھی کہتا ہوں کہ بھائی ہمارے حضرت نے جو استغفار سکھایا, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, اگر تعلق اور محبت ہو تو اس لفظ رب میں کتنا مزہ آتا ہے, ہمارا پالنے والا رب, رب کہنے میں کتنا مزہ آتا ہے. کہ کیا ماں باپ سے بڑھ کر اپنائیت معلوم ہوتی ہے, رشتے داروں سے بڑھ کر, گہرے دوست سے بڑھ کر اپنائیت معلوم ہوتی ہے اگر صحیح تعلق پیدا ہو جائے, اور کس قدر محبت معلوم ہوتی ہے. حضرت والا ہمارے رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ رب مانے پالنے والا, تو پالنے والے کو اپنی پالی ہوئی چیز سے محبت ہوتی ہے, اور پلی ہوئی چیز کو اپنے پالنے والے سے محبت ہوتی ہے. تو محبت سے اللہ کا نام لیں. اسی طرح جب استغفار کریں تو وہی ندامت کے ساتھ استغفار کریں. یہ نہیں کہ تسبیح تو چل رہی ہے, زبان بھی چل رہی ہے, لیکن جو ہے دل کہیں اور ہے، اور نہ تو ندامت ہے بھائی. اگر ندامت نہیں پیدا ہوتی، مصنوعی ندامت تاری کر لو، لجاجت مصنوعی بھی ہوتی ہے، چہرے کو ایسا بنا لو کہ جس میں لجاجت ہو، تو اس نقل پہ بھی کام بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین نقل پہ بھی کام بنا دیتے ہیں. اور چوتھی تصویر درود شریف کی، وہ بھی محبت سے پڑھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کتنی دعائیں مانگی ہیں، کتنا روئے ہیں ہمارے دوزخ سے بچانے کے لیے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے، امت کی اصلاح کے لیے، اور امت کو جنت دلانے کے لیے، اللہ کی رضا دلانے کے لیے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری رات کھڑے رہ کر تلاوت کرتے، پھر دعائیں کرتے ہمارے لیے، قیامت تک کے آنے والی انسانیت کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائی ہیں، مانگا ہے، اور تکالیف اٹھائی ہیں، اتنی بڑی بڑی تکالیف اٹھائی ہیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. سب سے زیادہ غم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ غم تمام انبیاء میں مجھے پہنچایا گیا ہے، سب سے زیادہ اذیت مجھے پہنچی ہے. تو میرے دوستو، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بھی حق ہم نہیں سمجھتے کہ اللہ اور رسول کی باتوں پر ہم ایمان لائیں اور اس پر عمل کریں اور درود شریف پڑھیں تو محبت کے ساتھ، کہ جس ذات نے، ذات گرامی نے ہمارے لیے کس قدر تکلیفیں اٹھائیں، زخم کھائے، خون بہایا، لیکن ہم جو ہے درود شریف پڑھیں تو بیزاری سے پڑھیں، نعوذ باللہ تعالی من ذالک، محبت سے پڑھیں. ایک تصویر درود شریف کی، ہمارے حضرت نے تو کتنا آسان کر دیا، استغفار بھی مختصر صیغہ ہے مگر ہے بڑا زبردست، قل رب اغفر وارحم فانت خیر الراحمین. یہ ہمارے حضرت فرماتے تھے اس استغفار کے بارے میں کہ یہ سب سے بڑے پیارے نے اپنے سب سے بڑے پیارے کو سب سے بڑا پیارا وظیفہ عطا فرمایا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. تو یہ استغفار ہو، اسی طرح درود شریف. ہمارے حضرت نے کتنا مختصر حدیث کی کتاب میں سے چن کر بتایا، ہم کہاں سے لاتے؟ حضرت نے سکھایا بھائی صلی اللہ علی النبی الامی، اتنا کر لیا کرو، چلو 100 مرتبہ، چلو بھائی اتنا آسان، 4 تسبیحات ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ بھائی سب کو بتا دو، تاکہ جو شخص پابندی کرے اس کے دل میں نور پیدا ہونا شروع ہو جائے. جب نور پیدا ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ گناہوں سے خود ہی نفرت پیدا ہو جائے گی، خود ہی گناہوں سے دور رہنے لگے گا. پھر اللہ بھی دیکھیں گے کہ بندہ میرا نام لیتا ہے، اب اس کو گٹر لائنوں میں کیوں جانے دوں میں، یا یہ کیوں اس کو گندگیوں کے اندر گناہوں کی میں جانے دوں. چلو پھر اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت بھی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوتے ہیں کہ بندہ مجھے روز یاد کرتا ہے، اس کا کام بھی بناتے رہتے ہیں. یہاں تک کہ جس دن بندہ ذکر پر مداومت کرنے والا بندہ غائب ہو جاتا ہے، کسی مشغولیت میں چلا جاتا ہے، کسی کام میں پھنس جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا کام بناتے ہیں، آسان فرماتے ہیں تاکہ جلدی سے پھر آ کر مجھے واپس یاد کرے، کاموں میں آسانی فرما دیتے ہیں. میں اتق اللہ یجعل له من امره یسرا، یہ تقویٰ اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں آسانی فرماتے ہیں. تو بھائی یہ سنتوں پر مواظبت اور ذکر پر مداومت، اور پانچواں جو ہے وہ صحبت اہل اللہ کی مجالست، جو میں شروع میں عرض کیا کہ صحبت اہل اللہ کو معمولی نہ سمجھیں. اتوار کو بھی میں نے یہی عرض کیا تھا کہ بہت بڑی دولت ہے اللہ کے لیے آنا، اللہ کی محبت میں آنا، اس کو معمولی نہ سمجھیں. صحبت اہل اللہ کو، مجالست کو، اطلاع حال اور اتباع تجویزات کو معمولی نہ سمجھیں، ذکر پر مداومت کو معمولی نہ سمجھیں، خوب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. شکر ہم پر فرض ہے، واجب ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں. میرے شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ نے حسن خاتمہ کا ایک نسخہ یہ بھی بتلایا ہے، کیسی ذہانت ہے، کیسی ذہین بات ہے، کہ فرمایا کہ بھائی روزانہ موجودہ ایمان پر شکر کرنا چاہیے. اسی طرح ہمیں اپنی اولادوں پر بھی ان کی خوبیاں دیکھ کر ان کو شکر کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ان کی غلطیوں پر ڈانٹ ڈپٹ اور کوسنے دینے کے. بعض لوگ کوسنے دینے سے بھی باز نہیں آتے، زبان ایسی چلتی ہے بس کٹا کٹ کٹا کٹ. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اولاد اور جو ہے وہ مایوس ہو جاتی ہے، اور جو ہے اس میں کمزوری آ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم تو کسی کام ہی کے نہیں ہیں، ساری خرابیاں ہی خرابیاں ہمارے اندر بھری ہیں. ارے بھائی کوئی اچھی چیز اس میں دیکھو تو اس کی حوصلہ افزائی کرو، اور دلی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بچوں کو کتنی برائیوں سے بچایا ہے اور نیک راستے پر لگایا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے اور علم دین حاصل کر رہا ہے، یا کوئی بھی جو بھی نیک کام کرتا ہے یا اللہ والوں سے جڑا ہوا ہے، تو اس میں خوب شکر ادا کرنا چاہیے. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. مناجات مقبول کی دعا ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. تو غرض یہ کہ میرے دوستو، یہ اللہ والے بنانے والے یہ 5 اعمال ہیں، ان کو ہم اختیار کریں، اور جو اصل مضمون تھا کہ بھائی مایوس نہ ہونا چاہیے، نہ جیت کر سکے نفس کے پہلوان کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے، ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی یہ دبا لے کبھی تو دبا لے، بالکل وہ موبائل میں وہ نہ کرے بس، کوئی بات نہیں کھیلے کھیلنے دو. تو یہ ہے کہ فرمایا کہ جو لوگ اللہ والوں سے تعلق رکھتے ہیں، آنا جانا رکھتے ہیں، اور ان سے ان کی مصاحبت، مجالست، مشاورت اور دعا میں ذکر اور اطلاع حال اور اتباع تجویزات، یہ ہے راستہ. اور کوشش اور صحیح کرتے رہیں، خطاؤں پر روتے رہیں، تو انشاءاللہ تعالی ضرور بھی ضرور فرمایا کہ یہ دولت مغتنم ہے اور یہ دولت عظمیٰ ہے، اور جو ہے یہ انشاءاللہ تعالی ایک دن رنگ لاتی ہے. فرمایا کہ اگر تم چاہے روز اگر آپ کنویں کو کھودنے لگے اور شروع میں مٹی آتی ہے سوکھی، پھر اس کے بعد کافی دن کھودنے کے بعد نمی آنی شروع ہوتی ہے مٹی میں، تو کھودنے والا خوش ہو جاتا ہے کہ بھئی اب ہم کامیابی کے قریب ہیں. پھر اور کھودتے ہیں تو کیچڑ ملا ہوا پانی آ جاتا ہے، پانی میں کیچڑ ملا ہوتا ہے، اب اس کو پوری امید ہو جاتی ہے کہ اب ضرور کامیابی قریب ہے. اور تھوڑا سا کھودتے ہیں تو صاف پانی تک آدمی پہنچ جاتا ہے. تو اب کب پہنچتا ہے یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اور اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، حکیم ہے. جب وہ ہمارے لیے مفید اور مناسب سمجھتے ہیں منزل عطا کر دیتے ہیں. بعض ایسے لوگ ہیں جو ساری عمر جو ہے مجاہدہ کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، لیکن ان کو کوئی کامیابی جو ہے وہ نہیں محسوس ہوئی، لیکن حقیقت میں بزرگوں نے فرمایا کہ یہ ساری عمر لگے رہنا ہی بڑی کامیابی ہے. ساری عمر لگے رہنا یہ خدا کی توفیق ہی تو ہے کہ جب ہم کچھ نہ ملنے کے باوجود خدا تعالیٰ کو ہم یاد کیے جا رہے ہیں، ہاتھ میں تسبیح پکڑے ہوئے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں اپنے وقت پہ جا کر، تو کچھ تو ہے یہ توفیق نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور بہت بڑی توفیق ہے یہ اللہ کا نام لیے جانا. بلکہ اس میں اخلاص زیادہ ہے کہ جن لوگوں کو ذکر میں مزہ نہیں آتا لیکن وہ دل لگانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور ذکر کرتے رہتے ہیں، تو اس میں اخلاص بہت زیادہ ہے کہ مزہ ذکر میں آیا تو انسان کو تو مزہ لگ جاتا ہے، پھر مزے کی چیز تو لیتا ہے وہ، تو لیکن وہ مزے کا بندہ نہ بن جائے. لیکن جو آدمی بغیر مزے کے ذکر کر رہا ہے تو مزے کا بندہ نہیں ہے، اس میں اخلاص ہے کہ وہ اللہ ہی کا بندہ ہے، اللہ ہی کے لیے اللہ کو یاد کر رہا ہے. تو یہ بڑی نعمت ہے، بڑی دولت ہے. اور بھائی استغفار کو ہم اپنا معمول بنائیں. ہاں ندامت تو ہو، یہ تو نہیں کہ بھائی گناہ کر رہے ہیں اور مایوسی چھا گئی ہے اور اب تو کچھ ہو نہیں سکتا، یہ نہیں. بھائی استغفار اور توبہ اور ندامت کو مستقل اپنا وظیفہ بنائے رکھیں. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ روزانہ تہجد پڑھتے تھے، سردی ہو گرمی ہو، اور لوٹا لیا، وضو کیا ٹھنڈ میں گرمی میں، اور تہجد کے لیے کھڑے ہو گئے. روزانہ خادم کو آواز آتی تھی کہ ہرگز قبول نہیں، جو چاہو کرو ہمیں قبول نہیں. تو ایک دن خادم سے رہا نہیں کیا، کہا کہ حضور آپ تو روزانہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں سے تو آواز آتی ہے قبول نہیں، تو آپ کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر کیا فائدہ اس محنت کا؟ بزرگ نے فرمایا کہ بھائی کوئی دوسرا دروازہ ہو تو بتا، میرا تو ایک ہی دروازہ ہے، میرا کام پڑے رہنا ہے، دینا نہ دینا ان کا کام ہے. بس خدا تعالیٰ کو اسی پر رحمت کو جوش آ گیا اور فرمایا کہ قبول است گرچہ ہنر نیستر، کہ جزما پناہ دیگر نیستر، کہ قبول ہے اگرچہ تمہاری عبادت ہمارے کس کام کی ہے، ہمارے خزانے میں کیا اضافہ کرتی ہے، کوئی ہنر نہیں، ہمارے قابل نہیں ہے، لیکن جاؤ ہم نے قبول کیا اس لیے کہ ہمارے سوا تمہارا کوئی گھر نہیں ہے، ہمارے سوا تمہارا کوئی ڈر نہیں ہے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا انت کا عاشقانہ ترجمہ فرمایا. لا الہ الا انت کا لفظی ترجمہ تو کچھ اس طرح سے بنتا ہے کہ بے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن ایک عاشقانہ ترجمہ بھی ہوتا ہے، ہمارے حضرت نے فرمایا کہ اللہ آپ کے سوا ہمارا ہے کون، اللہ آپ کے سوا ہمارا ہے کون، کدھر جائیں. تو بھائی اس طرح سے ہم استغفار کریں، ندامت تو اختیار کریں، اور مایوسی کا نام بھی نہ لیں، مایوس ہرگز مایوس نہ ہو. ہاں جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی تو کوشش تو بہرحال عاشق نہ چھوڑے، یہ رشتہ محبت کے قائم ہی رکھے، جو سو بار تو ٹوٹے تو سو بار جوڑے، ہمیشہ جوڑتے ہی رہنا ہے، جوڑتے ہی رہنا ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کو ضرور رحم آئے گا. میرے بندے مجھے کب سے پکار رہے ہیں، کب سے مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں، چلو بھائی آپ تمہارا کام بنا دیتے ہیں، بس انشاءاللہ کامیابی نصیب ہو جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو توفیقات سے نوازے.
کئی بجے شروع کیا تھا؟ 35
وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ اصابہم جوع فاعطاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمرہ. رواہ الترمذی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فقراء صحابہ کو جب بھوک نے ستایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک ایک کھجور عطا فرمائی. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یعنی فقر اور تنگی رزق ان حضرات پر اس قدر زیادہ تھی کہ کبھی ایک ہی کھجور پر گزارا کرتے تھے. ہم کو خدا تعالیٰ کتنی نعمتیں دیتے ہیں لیکن زبان میں دل میں ہمارے کتنی ناشکریہ ہیں, کتنی فکر اور تجسس ہے کہ کہیں سے کچھ زیادہ دولت آ جائے, کچھ یہ ہو جائے, کچھ وہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوشحالی نصیب فرمائے, کشادہ اور وسعت والی روزی نصیب فرمائے, لیکن اپنی جو دیا اللہ نے اس پر قناعت نصیب فرمائے, شکر نصیب فرمائے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سفر کی سنتوں کا بیان ہے. سواری کے لیے رکاب میں پاؤں رکھیں تو بسم اللہ کہیں, یعنی سواری پر جیسے گھوڑ سواری یا اور کسی جانور پر, اور اگر گاڑی میں ممکن ہو, کیونکہ گاڑی ہمارے یہاں رائٹ ہینڈ ڈرائیو ہوتی ہے تو اس میں سیٹ اپ پر رکھنا مشکل ہوتا ہے, تو اس میں جو ہے وہ بسم اللہ, جب بایاں پیر رکھیں گے تو بسم اللہ کہیں گے, گاڑی میں بیٹھتے وقت بسم اللہ کہیں گے, سواری پر اچھی طرح بیٹھ جائیں تو 3 مرتبہ اللہ اکبر کہیں, پھر یہ دعا پڑھیں, سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے تابع بنائی یہ سواری اور نہیں تھے ہم اس کو قابو کرنے والے, اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. یہاں سنت میں دایاں پیر رکھنا نہیں لکھا, میں مجھے اس میں مغالطہ ہو گیا, اس میں یہاں واضح نہیں کیا گیا, مجھے نہیں معلوم, یہاں لکھا ہوا نہیں ہے کہ دایاں پیر پہلے رکھیں, ایسی کوئی سنت اس میں نہیں لکھی ہوئی. سواری کے لیے رکاب میں پاؤں رکھنا لکھا ہے, سواری کے لیے رکاب میں پاؤں رکھیں تو بسم اللہ کہیں, سواری پر اچھی طرح بیٹھ جائیں تو 3 مرتبہ اللہ اکبر کہیں, پھر یہ دعا پڑھیں, سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون. ترجمہ, پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے تابع بنائی یہ سواری اور نہیں تھے ہم اس کو قابو کرنے والے, اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے, پھر یہ دعا پڑھیں. یہ بڑی مبارک دعا ہے, اس کو یاد کر لینا چاہیے, اس سے جو ہے بڑی حفاظت رہتی ہے اپنی بھی, اور جن کو ہم پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کی بھی بڑی حفاظت رہتی ہے, اور سفر میں آسانی رہتی ہے. اس میں یہاں سے دعا شروع ہوتی ہے اور ایک روایت میں یہاں سے شروع ہوتی ہے, اللہم انا نسألک فی سفرنا هذا البر والتقوی ومن العمل ما ترضى. اللہ, پھر یہاں سے یہ جو دعا ہے اتنا ہی یاد کر لیں, اللہم حبن علینا سفرنا هذا واطبعنا بودہ, اللہم انت الصاحب فی السفر الخلیفۃ فی الاہل, اللہم انی اعوذ بک من وعطاء السفر وکآبۃ المنظر. بعض لوگ اس کو کعبۃ المنظر پڑھتے ہیں, یہ وکآبۃ المنظر ہے, وسوء المنقلب فی المال والاہل والولد. اب ترجمہ دیکھ لیجئے, اس سے پتہ چل جائے گا کیسی بہترین دعا ہے. اے اللہ, آسان کر دیجئے ہم پر اس سفر کو اور طے کر دیجئے ہم پر اس کی درازی کو, سفر مختصر ہو جائے. اے اللہ, آپ ہی رفیق و مددگار ہیں سفر میں اور خبرگیر ہیں گھر بار میں. یا اللہ, میں پناہ چاہتا ہوں آپ کی سفر کی مشقت سے اور بری حالت دیکھنے سے, اور واپس آ کر بری حالت پانے سے اپنے مال میں اور گھر میں اور بچوں میں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر سنت پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. نشرتی فی ذکر نبی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ سن 8 ہجری کے واقعات ہیں. اسی سال جمادی الاخری میں غزوہ ذات السلاسل ہوا, یہ وادی القرا کے آگے ہے اور یہاں سے مدینہ منورہ 10 دن کی راہ پر ہے. آپ نے سنا تھا کہ قزاعہ کی ایک جماعت مدینہ کی طرف آنا چاہتی ہے. آپ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 300 آدمی کے ہمراہ اس طرف روانہ کیا. پھر آپ کو خبر ملی کہ مجمع دشمن کا زیادہ ہے, تو 200 آدمی لے کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا, اور ان میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین بھی تھے. یہ لوگ بڑھتے چلے جاتے تھے. کچھ غنی ملے, مسلمانوں نے حملہ کیا تو سب بھاگ کر متفرق ہو گئے. لشکر اسلام ایک پانی پر ٹھہرا تھا جس کا نام سلسل تھا. اس لیے اس غزوے کا نام ذات السلاسل ہوا. اور بعض نے کہا کہ سلاسل سلسلے وار ریگستان کو کہتے ہیں, وہ زمین ایسی ہی تھی. اور بخاری نے غزوہ ذات السلاسل سے پہلے غزوہ ذی الخلصہ کا بھی ذکر کیا ہے, جس میں آپ نے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو احمس کے 150 سوار کے ساتھ ایک مکان کے منہدم کرنے کو بھیجا تھا جو قبیلہ ختام میں کہ اہل یمن میں سے تھے, کعبے کے نام سے مقرر کیا گیا تھا, اس کو ڈھانے کے لیے منہدم کرنے کے لیے بھیجا تھا. اللہ تعالیٰ جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے قبول فرمائے, اور اللہ میری غلطیوں کی کوتاہیوں کو معاف فرما دے, اور اللہ میرے قصور کو معاف فرما دے. اللہ ہم کو ہماری اولادوں کو جلد فرما لے, اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے, بری صحبت سے, برے آلوں سے, اسمارٹ فون سے, کیبل سے, گندگیوں سے, اور یہ نشے سے, اور بری صحبت سے, برے لڑکوں کے ساتھ دوستی کرنے سے, میری بھی, میرے بچوں کی اور سب دوستوں کی, ان کے بچوں کی حفاظت فرما. اللہ نیک صحبت کا ذوق و شوق عطا فرما, اور اللہ ہمیں نیکوں میں رکھیے اور ہمیں نیک بنا دیجیے, اور ہماری تمام دنیاوی اخروی حاجت اللہ پوری فرما دیجیے, اور اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے, بے روزگاروں کو آسان حلال و بابرکت روزی عطا فرما دیجیے, اور ہماری سب پریشانیوں کو دور فرما دیجیے, اور اللہ تمام ضرورتوں کو پورا فرما دیجیے. اے اللہ تمام ضرورتوں کو پورا فرما دیجیے, تمام جائز مقاصد میں اللہ ہمیں تامران فرما دے, ہمارے مقاصد کو بھی نیک کر دیں, ہمارے ارادوں کو نیک کر دیں, اور اللہ ہمیں اپنے نیک ارادوں میں مقاصد میں بامراد فرما, جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اللہ وہ بھی عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبی کریم برحمتک یا رحمٰن.
لگا دیا کرو یار, ابھی بھی بند ہوا ہے.